موضوع پہ فلسفے پہ تحقیق کر رہے ہیں وہ اس یورپ کے اور امریکہ کے سارے جو خیالات اور آراء ہیں اس کا خلاصہ ہے، وہ آپ پڑھ لیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بہت آسان ہے. دیکھیے بھی آتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں. فلسفے کی ضرورت اور اہمیت سے کسی انکار ہے جناب؟ اس لیے کہ دنیا میں جو ان مبادیات اور اس کی منتحیات پر بحث ہو رہی ہے وہ ایک فکر ہے، اور اس فکر کی بنیاد پر آگے کو اعمال استوار ہے. ہم لوگ تو عمل دیکھتے ہیں اور نقل کر لیتے ہیں، وہ اس عمل کے پیچھے ایک فکر رکھتے ہیں کہ ہونا کیا ہے، اس کے اثرات کیا پڑنے، تو اس کے لیے نظریات ضروری ہیں. تو فلسفہ خود جو ہے وہ نظریات ہی پہ تو تنقید کرتا ہے. فلسفی مزاج کے جو لوگ ہیں وہ عمل میں کم اور سوچ کی گہرائی میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پہ ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ کھول دیجئے دروازہ، آپ بیٹھے. جی یہ ہے لمبی بات. فتاوی جو ہیں وہ پچھلی پوری صدی میں اگر تعصب سے بالاتر ہو کے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ وقعی فتاوی رضویہ. احمد خان صاحب نے جو فتاوی دیے ہیں اور جو کچھ انہوں نے تحریر فرمایا ہے، یہ میں وعلیکم السلام دیانتداری سے نہیں عرض کر سکتا. 32 جلدوں میں آیا ہے، اور اس میں سے جو پہلی 16 جلدیں ہیں آپ کو یہاں مل جائیں گی. یہ ایک ایک حرف اور ایک ایک سطر پڑی. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ اگر فتاوی کو دیکھیں تو اس کے آغاز میں ہم نے اپنے طور پہ فہرستیں بنائی، اور باقی فتاوی بھی دیکھیں. ان جیسے فتاوی ہمارا نہیں خیال کہ 1850 کے بعد کسی نے ایسے لکھے. شاہد رضی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، لیکن وہ چونکہ کچھ ندوہ میں پڑے ہوئے ہیں، قلمی نسخے ہیں. پھر مفتی سعد الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے فتاوی ہیں، تو پڑھے تو ہیں، اس لیے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کچھ کم اہمیت ہے. مسئلہ ہے کہ چھپے نہیں ہیں. باقی فتوے پہ اس کے بعد کام خان صاحب نے کیا، ساری زندگی بس یہی کام کیا ہے، اور اس سے زیادہ ان کا وقعی کام اس کے مقابلے کا کچھ نہیں. قرآن کریم کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ تو ہے ہی. اگر آپ ان چیزوں کی تنقید کریں تو دوسری طرف دیوبند میں ازگنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی وہ ایک جلد ہے، پہلے 3 جلدوں میں شائع ہوئے تھے، اور 3 جلدیں چھوٹی چھوٹی تھیں، اب ایک جلد ہے اس کی. ان کے بعد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی ہیں، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر ابھی تک کام نہیں ہوا، اور وہ 6 جلدوں میں چھوٹے کو گئی. 6 جلدوں میں 7 جلدیں ہو گئیں، علامہ عقیل علم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا کی ایک جلد آ گئی ہے، آٹھ جلدیں ہو گئی، فتاوا خلیلیہ کے نام سے، نام سے ایک لگا کے نام سے آٹھ جلدیں ہو گئی، اور کون سے ہیں جو اس زمانے کے ہیں؟ دار العلوم دیوبند کے فتاوا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اور کچھ لوگوں کے ہیں، بیس جلدیں کر لیں، لیکن بعض فتاوا جزو تھامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جتنا عمق اور گہرائی ہے اس میں وہ نہیں ملتی تھی، اور خان صاحب کے فتاوا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے اسے ساتویں آٹھویں صدی کا کوئی فقیر، پھر جو انہوں نے در مختار پہ جد المنتار کے نام سے حاشیہ لکھا ہے، بڑی قابل قدر چیز، ان فتاوا کو ضرور پڑھنا چاہیے، چونکہ علمی تعصب بر صغیر میں بہت پھیلا، اور یہ ہمیشہ ہے کہ فلاں کی کتاب نہ پڑھنا، فلاں کی نہ پڑھنا، تو اس علمی تعصب نے رکاوٹ پیدا کر دی، یہ مستقل عذاب رہا ہے، خدا محفوظ رکھے دیوبند کے طبقے میں کہ ان کی کتابیں بریلویوں کو نہیں پڑھنی، ان کے طبقے میں کس کی، یہ عوام کی حد تک تو ہو سکتا تھا، علماء نے اجتناب کر لی، تم تو پڑھے لکھے ہو، تم تو جانتے، خان صاحب نے اپنے فتاوا میں جو تکفیر کی ہے ہر ایک کو کافر قرار دیا ہے، ایک یہ بڑی قابل اعتراض بات ہے، دوسرے بعض جگہ انہوں نے بالکل زبان کو بہت خراب استعمال کیا، یہ دو چیزیں کھٹکتی ہیں، لیکن جہاں تک علمی استدلال کا تعلق ہے ابھی تک اس کے پائے پہ کوئی فتاوا نہیں، اب یہ رائے کوئی سننے کو تیار نہیں، پڑھتے ہیں نہیں، باقی 1960 سے لے کے اب تک کے جو فتاوا آپ کے ہیں، اردو کے فتاوا کا کیا کام ہے مفتیوں، اردو کے فتاوا مفتی کیوں دیکھیں، وجہ جب ان کا کوئی حصہ نہیں اس میں، جی کوئی بچے، جتنے بھی مفتی ہونے کا درجہ رکھتے ہیں اگر وہ عربی مراجع سے براہ راست نہیں استنباط، نہیں اس تحریر کو سمجھ سکتے، تو ان کے لیے فتویٰ دینے ہی جائز نہیں، کوئی حرام ہے، تو صحیح فتویٰ دے کے بھی گناہ کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اصل مراجع جب کریں گے، اب فتوے بھی کتنے ہیں، اب تو معاذ اللہ طلاق کے فتوے ہی زیادہ آتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے لوگ نماز روزے کے مسائل پوچھتے تھے، اب اس پچھلے 20 سال میں 90 کے بعد سے ایسی تبدیلی آئی ہے کہ روز ایک دو آدمی طلاق کا مسئلہ پوچھتے، میں اتنی حیرت ہے اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ یا اللہ لوگوں کو اب کوئی مشغلہ ہی نہیں رہی، اب ابھی حال ہی میں آپ کے ایک مفتی صاحب نے ریکارڈ کروایا بیان، اب یہ کوئی بیان ہے یا کوئی یہ فتویٰ ہے، اب وہ جس نے سنا ہے دنیا میں، انہوں نے ہمیں بھی ویڈیوز اس کی بھیجی کہ یہ فتویٰ کیا ہے، ان کا خاتون اگر کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے اور جو رشتے حرام ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، یہ دو ایکسپشنز کر لیں، باقی اس کے علاوہ جس سے جو معاہدہ ہو جائے وہ جائز ہے، ان کا جو کانٹریکٹ ہو جائے، لا حول ولا قوت، متا میں تو پھر کچھ قیودات ہیں جو شیعہ علماء نے رکھی ہیں، اسے تو اس سے بھی بڑھ کے بعد ہم نے پوچھا سب یہ کیا غضب، یہ کیا آپ نے کہا، ان کا اچھا اچھا میں آؤں گا تو آپ سے بات کروں گا، مجھ سے کیا بات کرنی ہے، تو اب یہ جب حال ہو جائے تو پھر، اور اردو کے فتاوا کا کیا کام، وہاں عبدالحی صاحب فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی ہیں جو اردو کے ہیں لیکن استثناء ہے ان کا. انہوں نے بہت اچھی بحث کی امداد الفتاوی جو تھامی رحمت اللہ علیہ کا. یہ چلیے اس کو کوئی مفتی پڑھے بہت اچھی بات ہے. خان صاحب کے فتاوی پر خان صاحب کے احمد خان صاحب کے فتاوی کا یہ حال ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے ہم نے پوچھا ایک مسئلہ تھا اس پہ بحث تھی تو میں خیال آیا کہ خان صاحب نے یہ لکھا ہے مفتی منیب صاحب کی رائے تو میں فون کیا انہوں نے مجھ سے اشارہ فرمایا کہ کہاں ہے ان کا اپنا جگہ کہنے کے اچھا میں دیکھوں گا. پھر مفتی عبدالستار سعیدی صاحب ہیں لاہور میں اب بیچارے بیمار رہتے ہیں لیکن بڑے اچھے مفتی فرائض اللہ نے دیا. فتاوی رضویہ کی کئی جلدوں کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور ایک دو جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ فتوا ایسے نہیں ایسے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی شبلی نعمانی سے کسی نے پوچھا تھا کہ شہرت کا کوئی آسان طریقہ بتائیں تو انہوں نے کہا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے کسی بڑے آدمی کو لے لو اور اس پہ الزامات لگانا شروع کرو خود بخود تمہاری شہرت بھی ہو جائے گی. اور ایک ہے کہ آدمی علم کی اس سطح تک پہنچے کہ اس سے علمی اختلاف کر سکے. تو استاد سعیدی صاحب یہ ان سے بھی ایک مسئلے پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں جگہ ہی ہے. تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے کتنا پڑھا اس فتاوی کو ہم نے بتایا. ہم نے ان سے پوچھا دونوں سے منیب صاحب سے بھی استاد صاحب سے بھی کہ کوئی ایسا شخص بتائیے آپ کے مسلک بریلی مسلک میں جس نے سارے فتاوی پڑھے ہیں. یعنی کہ سچی بات تو یہ ہم نے خود بھی نہیں سارے پڑھے تو اور کسی کے لیے کیا پڑھنے. وہ وہاں تک ہی صاحب کی کتاب ہے بس اس پائے کا بھی آدمی کوئی نہیں جو اردو جانتا لکھتا ہو. ہے کون اور کچھ بات یہ انہوں نے کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب. مفتی منیب صاحب اس درجے کے آدمی ہیں بریلوی حضرات نے انہوں نے معیشت پہ لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے جتنا بھی. یا پھر آپ کو دیکھیں یہ کرم شاہ صاحب الازہری انہوں نے سپریم کورٹ میں فیصلے جو دیے ہیں نا تو اس میں ہے وہ ہے چیز. اور اگر آپ قلمی چیزیں دیکھنا چاہیں جو اب تک چھپی نہیں اور شاید اب تو ختم ہی ہو جائیں گی شمس الحق صاحب افغانی رحمت اللہ علیہ وہ شاگرد تھے انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ اور کلات کے قاضی رہے. کلات میں جو انہوں نے اپنی عدالت میں چیزیں فتوے جاری کیے تھے وہ ہیں پڑھنے کے قابل لیکن اب آہستہ آہستہ سب ختم ہو گئے. دیمت لگ گئی ہے اور چونکہ ہمارے ملک میں کوئی نظام ایسا ہے نہیں ریکارڈ محفوظ رکھنے کا. یہ تینوں چیزیں دنیا بھر میں سود کے بجائے کیا نظام ہو اس پہ کام ہو رہا ہے اور سب سے اچھا کام اس پہ یہودی کر رہے ہیں. سب سے اچھا کام یہودی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں دو چیزوں کی بڑی شدید غفلت ہے. ایک تو کوئی ٹی وی چینل نہیں ہے. جتنے چینل اسلام کے نام پہ ہیں وہ سب کے سب کسی نہ کسی فرقے اپنے کی سپورٹ کے لیے ہیں. اسلام کی بات کم ہے فرقے کی بات زیادہ. سچ ٹی وی ہے آپ سے دیکھیں تو اہل تشیع کا ہے تو وہ سارا اسی مسلک کو کہتا ہے. پھر مدنی چینل ہے مدنی چینل بھی ہے جی جی کیو ٹی وی اور مدنی وہ سارے ان حضرات کی اور انہوں نے ایک مرتبہ کو ایسی حرکت کی ہے کہ بہت ہی افسوس ہوا. کیا کہا کچھ نہیں جا سکتا, لیکن افسوس یہ ہوا کہ انہوں نے وہ مہینہ جس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں, اپنی ٹی وی کی ریکارڈنگ سے ان دنوں چلتی رہی ہیں, انہوں نے دھڑلے سے یہ بات کا پرچار کیا کہ اللہ کے سارے اختیارات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل. اب یہ جملہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے کہ کن مکن سب کچھ کو حاصل ہے یا غوث. یہ کن اور ما کن یہ اللہ کی صفت ہے. اذا اراد شیئن ان یقول له کن, اور جب اللہ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو کہتا ہے ہو جا, تو یکون وہ ہو جاتا ہے. کن ما کن نہ کر یہ اللہ کی صفت. اس کو کہنا کہ شیخ القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے یہاں کہے یہ ٹھیک بات. ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ لیا اللہ کے مزارات پر نہ جائے. ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ مزارات شرعی منکرات سے خالی ہیں, بے پردگی نہیں ہے, شرک اور بدعت کی کوئی چیز نہیں ہے, تو آدمی چاہے دعا مانگے بس. اور دعا بھی اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی کی رحمت مختلف جگہوں پہ نازل ہوتی ہے, ان میں سے ایک یہ بھی مزارات بھی. قبر پہ خدا کی رحمت کا نازل ہونا یہ ہمیشہ رہا. مسجد بھی مسجد اس سے افضل, بیت اللہ سب سے افضل ہے, مسجد اقصی افضل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد افضل ہے. یہ سب رحمت کی جگہ ہیں بس. اور وہ جو دعا قبول ہو جائے تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب نظار نے کوئی کام کر دیا ہے, اللہ نے کام کیا. تو اب انہوں نے اپنے ٹی وی چینل پہ جو چیزیں کی وہ سب کی سب کہاں پہنچتی ہیں اللہ ہی. تو ایک چینل نہیں کوئی جو تعلیم کے لیے, وہ آپ پورے چینل گن لیں ہمارے پورے جتنے بھی ہیں, میں ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ اس میں خالص تعلیم ہو. اب آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا, شاید آپ کو یاد ہو کہ 1970-75-77 میں بھٹو صاحب کے دور میں پھر کوئی مغنیاں کوئی گانے والی آ کے کبھی اقبال کا کلام پڑھ دیتی تھی, کوئی غالب کی غزل پڑھ دیتی تھی, کوئی حسرت موہانی کی شاعری کوئی چیز. اب وہ بھی نہیں رہا. لوگ علامہ اقبال کو ہی سن لیتے تھے, چلو گناہ تھا یا ثواب ایک الگ بات تھی, لیکن کتنی ہی اچھی غزلیں نظمیں اس موقع پہ گائی گئی. اب وہ بھی نہیں رہا. پورے چینل سارے ایسے ہیں کہ کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جس کو ہم اپنے بچوں سے اگلی نسل سے کہیں کہ یار اگر دیکھنا ہے نا یہ پڑھو, یہ دیکھا کر. ادب ہو, معاشیات ہو, فلسفہ ہو, سائیکالوجی ہو, کوئی میتھمیٹکس ہو, الجبرا ہو, کوئی انجینئرنگ, یہ مطلب مختلف سبجیکٹس پہ لیکچرز ہوں. اور ان کے ہوں جو جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی, آپ کی یونیورسٹیز کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں, اچھے اچھے لوگ. اب وہ قبروں میں چلے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو کھیپ آ رہی ہے ان میں ایک بڑی تعداد ان کی ہے جو سیاست سے ہٹ کے جو کراچی کے ایم کیو ایم کی دہشت گردی کے ساتھ لیکچرر بنے ہیں یا پروفیسر بنے ہیں یا پھر سفارش پہ آئے. تو جو کریم ہے, جو لیکچرر ہیں, پروفیسر ہیں, اپنے فیلڈ میں ماہر ہیں, وہ ایک گھنٹہ بھی گفتگو کرے انجینئرنگ میں مثلا سے ڈاکٹر نے کی, ڈاکٹر ایک لیکچر دیتا ہے کہ ڈائبٹیز کیا ہے, ڈاکٹر ایک لیکچر دیتا ہے کہ بلڈ پریشر کیا ہے. ایک لیڈی ڈاکٹر آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کیا کیا چیزیں خواتین. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو بڑا آسان طریقہ ایجوکیٹ کرنے. یہ بھی انتقال ہوا ہے ان کا, کراچی میں تھی, وہ بڑے اچھے ڈرامے لکھتی تھی. ہیں وجیہ جی, ہاں ان کے ڈرامے جب لگتے تھے تو سڑکیں سنسان ہو جاتی. بڑی سبق آموز چیزیں ہوتی, وہ ماحول وہ چیز ہی نہیں رہی. کوئی ایک چینل ایسا نہیں ہے جس میں کوئی تاریخ ہی بیان کر دے کہ مسلمانوں کی تاریخ تھی کیا. مثلاً کوئی ایک آدمی 10-20-50 لیکچر دے دے کہ مغلز کیا تھے, ان میں اچھائیاں کیا تھیں, برائیاں کیا تھیں, کیا چیز انہوں نے دیکھی. میں نے کئی لوگوں کو کہا, کئی لوگوں کو میڈیا والے خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے, میں نے کہا یار اسپین کو فلم بند کرو. اسپین میں جتنی بلڈنگز ہیں جو کچھ ہے اس کو آپ کسی طرح سے محفوظ کریں کہ بنائی کس نے تھی, کیا مسئلہ تھا, کیا کوئی ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے ہوں تو انہیں کوئی انٹرسٹ ہو نا. اور دوسری چیز یہ آپ کی معاشیات, اس پہ یہودی کام جو کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ کبھی وہ پورا اسلامک بینکنگ لے آئیں تاکہ مسلمانوں میں جو تھوڑا بہت حلال حرام کا تصور ہے وہ خود پیچھے بیٹھ کے ہمارے ملکوں میں بینک قائم کریں اسے اب بھی ہیں. اور پھر ہمارے علماء تو دیانتداری سے ہی فتویٰ دیں گے نا کہ یہ چیز ٹھیک ہے, کیونکہ سیاسی شعور بھی بہت بڑی بات ہے. اگر پیدا ہو جائے کسی میں تو سیاسی شعور بھی ایک چیز. آخری خلیفہ جو تھے ان کا ایک خط ہے جو چھپ بھی گیا ہے. اس خط میں انہوں نے ترکی سے اپنے شیخ کو شام میں لکھا ہے کہ دنیا میں یہودیوں کے اور مسلمانوں کے درمیان حضرت آخری دیوار میں ہے, اور میں جس دن گیا یا میری حکومت ختم ہو گئی, منصب امارت کا ترکی کا ختم ہو گیا, تو ان عربوں کو یہودیوں نے تباہ کر کے رکھے. یہ 23 کا خط ہے یا 22 چھپا ہوا بھی. تو میں اپنے شیخ کو لکھا ہے کہ حضرت مجھے آپ کی دعا چاہیے. خلافت ترکیہ جب ختم ہوئی, اتاترک نے جو بھی اعلان کیا اس نے تو ختم ہونا تھا اپنی سیاسی وجوہات سے بھی, لیکن بہرحال اتاترک نے باقاعدہ اعلان کیا, تو 25 سال نہیں لگے. اور 25 سال کیا, اس سے اگلے ہی سالوں میں یہودیوں نے زمینیں خریدنا شروع کی بیت المقدس. کھلا پیسہ دے دیتے زمین خرید لیتے. جتنے مفتی تھے عرب کے اس زمانے کے آپ فتاوی پڑھیں, سب نے کہا کہ یہ جائز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے تجارت کرتے تھے. ہندوستان میں ایک مرتبہ یہ فتویٰ آیا تو مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا کہ یہ ناجائز. مفتی صاحب نے سیاسی شعور تھا, انہوں نے کہا عربو یہ تمہیں سیاسی شعور نہیں ہے, یہ جتنی زمینیں خریدی جا رہی ہیں یہ کس دن ایک ملک بن جائے گا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودیوں سے خرید و فروخت کرتے تھے وہ اور چیز تھی, اور زمینوں کا بیچنا اور. اب تک اسرائیل میں یہ نہیں ہوا کرتا کہ قومیں جب کوئی علاقہ فتح کر لیتی ہیں تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. صدیوں سے جو چیزیں چلی آتی ہیں وہ چلی آتی ہیں. یہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نہیں کر سکے تو اور کون کر لے. جب یہ شام فلسطین یہ سارے علاقے فتح ہوئے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے پرانے مالکان کو بلاؤ جن کی زمینیں, اور فرمایا کہ اب ہماری مملکت آ گئی ہے تو اس لیے آپ میں ٹیکس دیں, جو بھی آپ کاشتکاری کرتے ہیں اس میں خراج ہے اور اتنا حصہ گورنمنٹ ہے باقی آپ کا ہے, اور زمینوں کی ملکیت لے لی کہ ہماری ہیں. لیکن نظام نہیں بدلا, فرمایا میں تمہیں ہی مقرر کرتا ہوں. دیکھیں صدیوں سے جمع ہوئے نظام توڑے توڑے جا سکتے. انگریزی قانون آتے آتے اتنا عرصہ لگ گیا اور انگریز ایسا ہی نہیں تھا. انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کی اور جو ہی کوئی مثلا دلی میں کہیں بھی عدالت میں جاتا تھا تو وکیل جو ہوتے تھے کہتے تھے کہ حضور اگر شرعی فیصلہ کرانا ہے تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں وہاں چلے جائیں, انگلش قانون کے مطابق فیصلہ کرانا ہے تو ہمارے پاس آ جائیں. اب مسلمان اتنے زوال میں تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے لٹکاؤ معاملات کے, تو پیشیاں ہوتی رہتی تھی. شرعی عدالت نے کیا, شریعت نے جیل کا کوئی اتنا بڑا تصور ہی نہیں دیا, وہ ہفتے دس دن میں فیصلہ کر کے فارغ کر دیتے, فوری انصاف ہو جاتا. اسے خلافت راشدہ میں جیلوں میں ملزموں کو دو دو سال تین سال رکھنے کا کوئی تصور ہی نہیں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس انحطاط میں ہوا یہی کہ نظام ایسے نہیں چینج ہو جاتے. اسرائیل میں اب تک حنفی فقہ کے فیصلے ہوتے ہیں, پرسنل لاز جو ہیں. اب ہمارے مسلمانوں میں بچے ہی ایسے نہیں ہیں جو محنت کریں. مفتی اردو کے فتوے دیکھیں تو سبحان اللہ, آپ کسی سے جا کے یہاں پوچھئے, میں نے کئی مرتبہ ان سے من کر کسی دن میں نے دیکھ لیا نا, ایک ایمرجنسی میں فتویٰ دیکھنا وہ الگ بات ہے, لیکن کسی دن میں نے دیکھ لیا کہ اردو میں کوئی فتاویٰ کی کتابوں کے انحصار کر کے فتویٰ لکھ رہا ہے تو جوتے مارنے چاہیے تمہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ پڑھا کیا ہے, آپ اصل کتابوں کی طرف جائیں نا, جو علم کا ذخیرہ ہے وہاں سے آپ اس میں بات کریں. تو اس لیے اردو کے فتاویٰ کرنے کیا. وہاں تک یہ سب خود جن کتابوں سے لیتے ہیں وہاں تک کیوں نہ آدمی پہنچے. مطلب ہیو کی جتنی کتابیں ہیں, خرید و فروخت کے جتنے مسائل ہیں, سود کے جتنے مسائل ہیں, یہ سارے مسائل پچھلے زمانے کے فقہا نے مباحث کی. یہ کون سی جدید ایسی معیشت ہے جو اب علماء لا رہے ہیں اور پہلے نہیں تھی. فرق صرف اتنا سا ہے کہ اب مثلا وہ کہتے ہیں کہ قسطوں پہ یہ چیز خریدی گئی, اور صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ غلام اور باندی اور یہ گھوڑے اور اونٹ اور بکری, چیز بدلی نا, اسی کے مطابق اعتماد بدلی. تو ہم ابھی تک ان مثالوں میں کیوں پھنسے رہے ہیں کہ دو گھوڑے لے لیے اور ایک گھوڑا اس کے مقابلے میں آ گیا اور تین غلام خرید لیے اور چار غلام لے لیے. اب انہوں نے جدید کر دیا اسے. تو معاشیات پہ جو مسلمانوں نے کتابیں لکھی ہیں وہ کوئی کیوں نہیں پڑھتا. امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاموال لکھی ہے, امام محمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب کوئی 1100 سال کے بعد اب جا کر چھپی ہے. 1100 سال کے بعد اس کتاب کی بڑی شدید ضرورت پیش آئی اور کہاں گئے کوئٹہ سے خریدنے, تو 4 جلدیں ملی اور آ کر پہ لکھا ہوا تھا کہ کتاب پوری نہیں. تو جو ہم نے باب دیکھنے تو تھے ہی نہیں, لیکن بہرحال اب جو کتاب چھپی ہے وہ کئی جلدوں میں 1100 سال کے بعد چھپی. اب اس میں مسائل ہیں سارے آپ کی اس معیشت. مثلا اس میں کسی نے امام محمد رحمت اللہ تبع تابعین میں سے, ان سے کسی نے, ہمارے یہاں ہفتوں بحث ہوتی رہی کہ ٹریولر ٹیکس جائز ہے یا ناجائز. ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, یہاں سے امریکن وہ جو ٹریول بڑے مشہور ہوئے تھے ابتدائی دور تھا نا, یہاں سے ٹریول چیک لے جاتا ہے, نیو یارک میں جا کے کیش لیتا ہے, یہ چاہے سہنا جائے, تو ہفتوں بحث ہوتی ہے. امام محمد رحمۃ اللہ جب کتاب آئی تو بڑی خوشی کے نے دعوت کی, انہوں نے کہا یار کتاب اب آئی. اور ایک ترک نے اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے اس کتاب کی تحقیق میں 30 سال سے زیادہ صرف کی. بوڑھا ہو گیا, 30 سال میں اس نے ایک کتاب عالم اسلام کے سامنے پیش کی کہ یہ ہے جناب. اسے دیکھ رہے تھے تو اس میں امام محمد رحمۃ اللہ کسی نے پوچھا کہ حضرت میں یہاں کوفہ میں سنار کے پاس ایک سیر سونا دیتا ہوں اسے اور مجھے رسید لکھ دیتا ہے, اور یہی رسید بسرا میں جا کے میں دکھاتا ہوں اور وہاں سے سونا وصول کر لیتا ہوں, راستے میں ڈاکو ہیں ان سے ڈر ہے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا جائز ہے, اس میں تو کوئی سود نہیں. تو نے دوستوں کو دکھایا, ہم گیا یہ اگر کتاب پہلے چھپی ہوئی ہوتی ہفتوں بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اس لیے مانا یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم گئے کہ اب صرف معاشیات ہی نہیں, اب اس کے ساتھ اور چیزیں بھی پڑھیں نا. ہمارے علم میں اب تک نہیں ہے کہ کسی نے مغلوں کے دور میں معاشی نظام کیا تھا کسی نے بحث کی, جبکہ صورتحال یہ ہے کہ تو اس کے جہانگیری میں جہانگیر ایک جگہ لکھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے زمانے میں تجارت اتنی عام ہو گئی ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ یہ جو انجیر اور زیتون آپ کھا رہے ہیں یہ کل مصر سے یہاں آیا. اس زمانے میں کیا چیز تھی کہ اتنی تیزی سے وہاں سے یہاں چیزیں چلتی؟ چیزیں بہت ایسی چیزیں ہیں. لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معاشی نظام کیا تھا, فتوے کی بات الگ ہے, لیکن کسی نے اس کی تاریخ لکھی ہے کہ کیسے تبدیلی ہوا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے درہم کے وزن میں تبدیلی کی تھی کہ کتنی چاندی کا درہم بنے. اب وہ تبدیلی کی ضرورت کیا پیش آ گئی تھی انہیں؟ کوئی سراغ نہیں چیزوں کے لیے. سکے کا وزن کیا تھا؟ بغداد کے سکے میں, جہاں کے سکے میں خلیفہ واسق باللہ کے زمانے کے سکے ہم نے خود دیکھے. واسق باللہ کے زمانے میں کتنا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ زمانے میں ایک تولہ سونا ایک دینار بنتا تھا, 50,000 ہو گئے نا آج کے حساب سے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. ابھی پرسوں کی بات ہے, کتاب الاجناس ایک مدت سے درکار تھی, 900 سال کے بعد اب یہ کتاب سامنے آئی. سعودیہ والوں نے ریاض میں کسی نے تحقیق کر کے چھاپی ہے, اور 2-3 دن پہلے وہاں سے دوست نے پیسے بھجوائے. ہم نے تو اس دوست نے کہا میں نے خرید کے فلاں کو دیا, عمرے پہ گئے ہوئے تھے, وہ آ جائیں گے ہفتے 10 دن میں. لیکن ہم ابھی تک معاشیات کے نظام میں وہ چیزیں نہیں لا سکے جو سود کا متبادل بنے. وجہ یہ کہ سرمایہ چاہیے نا جی. دنیا آپ نظام نہیں دیکھتے, امریکہ نے ایک مرتبہ اپنے تیل کے ذخائر کھولے پوری دنیا ہل کے رہ گئی. ایسے ہی ہے نا, تیل کی قیمت کہاں سے کہاں جا پہنچی, کس طرح بکتا تھا اور پیٹرول کی قیمت کہاں, اور یہ سارے نظام ایک دوسرے سے منسلک ہیں. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ تیل کے ذخائر رکھے ہوئے ہیں اور نہیں کھولیں گے پیرا. وہ بھی ایک لمبی تھیوری ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں نے دو چیزوں پہ, جہاں تک ہمیں علم ہے, کبھی بھی کسی قوم سے کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کبھی بھی کسی قوم سے شراکت نہیں کی. ان کا دو چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں. امریکہ جیسے نظام میں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے ہمارے اپنے سکولوں میں پڑھیں گے, بس نظام تعلیم کسی کو نہیں دیا. لندن میں ہم نے خود دیکھا کہ ہم کے ایک جگہ گئے ایک مذہبی مدرسے میں, تو ہمارے مذہبی مدارس کیا ہوں گے جو ان کے اتنے اتنے بچے لمبے بال, وہ کاکل جیسے ہوتے ہیں, زلفیں رکھی ہوئی, ٹوپیاں پہنی ہوئی, اور قلم سے تورات لکھ رہے تھے. جس دوست کے ساتھ گئے تھے ہم نے کہا یہ ریجیڈیٹی نہیں ہے, یہ پرانا زمانہ نہیں ہے, یہاں کی نہیں ماڈرنزم آ گیا. اور وہی ابھی ایک کتاب ہمارے یہاں آیا, آپ سے دیکھیں, تالمود آئی. تالمود یہودی علماء جو ہیں اسرائیل کے, انہوں نے عبرانی سے عربی ترجمہ کیا. بڑی خوشی ہوئی اس تالمود کو جب دیکھا یہاں دوستوں نے, تو اس میں دیکھیں آپ, وہ کہتے ہیں فلاں ہمارا یہودی جو عالم تھا اس نے یہ فتویٰ دیا تھا, فلاں یہ فتویٰ دیا تھا, فلاں نے یہ فتویٰ دیا تھا. وہاں سے اردن آئی, اردن میں اس کی جلد بندی ہوئی, پھر دبئی آئی. بین ہے نا وہ کتاب, کیونکہ یہودیوں کی چیز ہوئی. پونے دو لاکھ میں وہ پہنچی ہے یہاں پہ, لیکن اللہ جزائے خیر سے امریکہ میں ایک دوست ہیں, نے کہا یہ کتاب میں آپ کو بھیجواؤں گا. تو ہم نے اسے پڑھا ہے. اب پہلی مرتبہ یہودیوں کی فقہ کو پڑھا ہم نے, پتا چلا نکاح کا پورا نظام ہے, طلاق کا پورا نظام ہے, اور پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں, پوری یہودیت اس میں. تو ہیں 20-22 جلدوں میں. تو یہودی اس لیے کہ انہوں نے ایک تو اپنی تعلیم میں ہمارا نہیں خیال تاریخ میں کہیں آیا, اور دوسرے نظام معیشت میں, تو جہاں بھی گئے ہیں معاشی طور پر اپنے آپ کو انہوں نے مستحکم کیا. ایسے ہی تو نہیں ہے پیسہ جو ہے. جی میں نے یہودیوں کو دیکھا ہے وہاں جامع الازہر میں, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. جامع الازہر میں ہم گئے تو ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو وہ تو مستقل ٹھہرے ہوئے تھے یہودی, ہمیں تو چند دن کے لیے ٹھہرنا تھا. لیکن جو تھیسز اور یہ جو چیزیں تھیں وہ, اور دوسرا ہم نے دیکھا سٹی بینک نے نیو یارک میں مدعو کیا تھا. تو جب ہم وہاں گئے اور ان کے تھیسز ان کے مقالے پڑھے, دیکھے, سنے, اس سے اندازہ ہوا کہ اچھا یہ کام کرنے والے. اور یہودی جو مجھے ملے جامع الازہر میں, جب بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کے یہاں شافعیوں نے یہ لکھا ہے, مالکیوں نے یہ نظام دیا ہے, حنفیوں نے یہ نظام دیا ہے, اہل تشیعوں نے یہ نظام دیا ہے, اس میں یہ پیچیدگی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم سے پوچھتے تھے, کھانے کے دوران وہ گفتگو کر رہے تھے. ہم نے کہا یہ اب اس طلب میں ہیں کہ کسی طرح کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ان سارے کو کہا یہ ہے, تو کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جو دنیا کے لیے قابل قبول ہو. یہ دونوں جگہ. اور تیسرے جو ان کے معاشیات پہ پیپرز چھپتے رہتے ہیں نا, اس پہ آپ پڑھیں. میں آپ کو بتاؤں گا کلنٹن کے ایک سیکٹری ہیں, انہوں نے بھی کتاب لکھی. اس نے کتاب میں ایک عجیب بات لکھی ہے, اس نے اسلامک بینکنگ میں مواد کی صاحب کا نام لکھا ہے. اس نے کہا یہ حقیقی خطرہ ہے دنیا کے لیے, جمعہ کا نام لے کے لکھا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں نا اسلامک بینکنگ کے لیے یہ حقیقی خطرہ ہے نظام کے لیے. مجھے یاد نہیں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ انہوں نے یہ چیز لکھی. تو اب جو اجناس آ رہی ہے کتاب 900 سال کے بعد, تو 900 سال تک یہ کتاب کہاں رہی؟ ہمارے سامنے اس کے اصل نسخے نہیں تھے. ہم نے تو عالمگیری میں حوالہ پڑھا کہ اجناس میں یہ لکھا ہے. عالمگیری لکھی گئی تھی 17ویں صدی میں, کتاب عالمگیری. تو 17ویں صدی میں اب مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں اسپیشلسٹ پیدا ہو رہے ہیں, اور ہمارے جتنے ذہین بچے ہیں وہ ہر اس علم کی طرف جا رہے ہیں جس کے آخر پہ معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے. یہ 1% ایسے لوگ نہیں ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ بیٹے آپ اسلام کے اس موضوع پہ اسپیشلائزیشن کیجئے اور اللہ اگر آپ کو 90 سال کی عمر دے تو پیسہ ہے, میں تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا. فکر نہیں نا, میں نے کیا تشویش دینی ہے, فکر نہیں ہے نا. پوری شریعت 2 چیزوں پہ مشتمل ہے, ایک فکر انسانی اور ایک انصاف. بس پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے فرد سب کچھ ہوا ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے, فکر کو تبدیل کرتی ہے. تو نماز, روزہ, حج اور زکات اس سے پہلے فکر کو تبدیل کرتی ہے کہ فکر کی تبدیلی چاہیے. انسان سب کچھ ہوا ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے. اگر اچھا سوچتا ہے تو اعمال اچھے کرے گا, برا سوچتا ہے تو اعمال برے کرے گا. اس کی فکر کو تبدیل کرنا. عام مسلمانوں کے پڑھنے کی کتابیں پڑھنی چاہیے. جی یہ بات پوری کر لیں پھر کرتے ہیں بات. ٹائم کیا ہوا ہے؟ اچھا, ایک تو فکر انسانی ہے کہ اس میں تبدیلی پیدا کی جائے, اور فکر جتنی تبدیل ہوگی اتنے ہی اعمال تبدیل ہوں گے. فکر کے امراض میں سے مثلاً بدگمانی ہے. اب بدگمانی جس کو بھی ہوگی اسی کے مطابق عمل کرے گا. ایک بچے کو وہ رہنے آیا اپنی نانی کے پاس, تو اس سے کہا نانی میں جمعے کو اپنے گھر جاؤں گا. تو نانی نے کہا کہ بیٹے جمعے کے دن تمہیں نماز وغیرہ کی مصروفیت ہوگی, تو جمعے رات کے دن کل جلدی چلے جانا, ہماری والدہ کو بھی کچھ گھر میں کام ہوگا کچھ. اس بچے نے کہا کہ چلا تو جاتا ہوں نانی جلدی کل جمعے رات کو, لیکن لگتا ہے اس سے آپ مجھے سر سے اتارنا چاہتی ہیں. اس کا میرے بچے میرے تو تصور میں بھی نہیں تمہارے متعلق کبھی آیا, میرا تو جی چاہتا ہے بیٹی بھی یہیں ہاتھ کے رہے. تو یہ بدگمانی ہے. اب اس کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ نانی نے محبت سے کہا اور اپنی بیٹی کی محبت میں کہا کہ میری بیٹی جو تمہاری ماں ہے اس کو کچھ کام ہو گئے تو سویرے چلے جانا. تو فکر انسانی شریعت کا ایک پورا حصہ یہ اس لیے یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں نا ان کی جڑ یہ فکر انسانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے انسانوں کی فکر کو تبدیل کی. وہ جو جماعت پوری تیار ہو گئی نا ان لوگوں کی فکر تبدیل ہو گئی. اسی لیے فرمایا کہ مجھے اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی کہ تم آ کے کہو کہ ہم نے 1000 کافروں کو قتل کر دیا, جتنی اس سے خوشی ہوتی ہے کہ تم کو ایک آدمی مسلمان ہو گیا. فکر تبدیل ہو گئی نا پوری, 1000 آدمیوں کو قتل کیا تو کفر میں جو بھی ان کا انجام ہوا. میں ایک آدمی کی تم مجھے جب کہتے ہو کہ مسلمان ہو گیا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ 1000 کے قتل سے خوشی نہیں ہوتی. فکر کی تبدیلی, فکر انسانی کی تبدیلی پورے معاشرے کو اور حکومتوں تک کو تبدیل کر دیتی. اب فکر کی تبدیلی کا حال یہ ہے کہ مثلاً آپ سیاسیات کی کتابیں پڑھیں تو ہندو جو نہرو کے ساتھ تھے, ہم 12 کے آخر پہ اور 13 کے آغاز میں ہندوستان گئے, تو جس یونیورسٹی میں گئے جتنے ٹاپ کے پروفیسر ان کے کمپیوٹر اور ان چیزوں کے ماہر تھے ہر کوئی کہتا تھا جی یہ نہرو کا لگایا ہوا پودا. ہم نے کہا بھی نہرو کے زمانے میں کمپیوٹر ان کا جی ابتدائی دور تھا. نہرو نے کہا کہ دنیا میں اگر رہنا ہے تو یہ سیاسیات کے نظام میں. اس کے ایک منسٹر نے ابھی یہ کتاب پچھلے سال ہی چھپ گیا, یہ اسے کہا کہ نہرو نے کیبنٹ میں بیٹھ کے کہا کہ ہندوستان کو شدید خطرہ ہے پاکستان سے, مشرقی پاکستان کا بارڈر بھی کھل جائے اور مغربی پاکستان کا بارڈر بھی کھل جائے تو ہندوستان اکیلا دو محاذوں پر لڑے گا کیسے, اور آپ امرتسر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جانا پڑ جائے آپ کلکتہ میں تو آپ کریں گے کیا. اس تین دونوں ٹکڑوں کو اگر الگ نہیں کیا جائے گا تو ہندوستان کو خطرہ رہے گا. اس فکر نے کہتا ہے کہ انہیں مجبور کیا اور ہم نے, مودی نے اب خود کہا ہے کہ اس میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو توڑا ہے, تو یہ فکر انسانی تو ہے. اور باقی پورا دین فکر انسانی کے بعد انصاف ہے بس. حتٰ کہ اللہ نے کہا نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم کرے, معاشی انصاف, سیاسی انصاف, معاشرتی انصاف, اتنا اتنا باریک انصاف کہ ایک آدمی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اس نے غیر ارادی طور پر صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کو زمین پہ بٹھا دیا, بیٹے قرآن پہ بٹھا دیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دونوں کو فرش پہ بٹھا دو یا دونوں کو دو رانوں پہ بٹھاؤ. یہ اتنی باریک چیز ہے. اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں حصے تقسیم کرو گے تو بیٹے اور بیٹی میں فرق نہیں کرو گے. اتنی باریک چیز ہے. اور کمال کمال کیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نظام قائم کیا اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس پر خلافت میں جو فیصلے کیے تو دونوں حضرات نے ایک دوسرے کی تصدیق کر. اس سے خلافت راشدہ بظاہر ایسے ہے تو وقت رضی اللہ عنہ ہے پھر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ, لیکن حقیقت میں خلافت راشدہ سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, پھر علی رضی اللہ عنہ ہے, پھر عثمان ہے, کیونکہ ان کا دور حکومت زیادہ ہو گیا نا تو فیصلے زیادہ کرنے کا موقع ملا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھوڑا تھا اس لیے فیصلے اتنے نہیں کرتے. تو انصاف معاشرے میں نہیں ہے اور فکر کی تبدیلی کے مراکز نہیں ہیں, تو اس لیے لوگ یہ سوچتے نہیں. تو جب تک خود علماء کی فکر میں تبدیلی پیدا نہ ہو کہ ہمیں کوالٹی کے لوگ پیدا کرنے ہیں چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ. اب کہنے کو ایک معمولی سی بات ہے لیکن دیکھیں اس کی تاریخ میں کتنے بڑے اثرات ہیں. حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ بالکل جوان تھے, انہیں بشارت ہوئی کہ وہ حج پہ آئے تو 21 سال کی عمر میں نکلے. ٹھٹھا پہنچے تو پھر انہیں کہا گیا کہ ابھی نہیں واپس جاؤ, پھر وہ واپس آ گئے, پھر وہ دوبارہ حج کے لیے گئے. پھر مدینہ منورہ میں رہے, ابو طاہر مدنی تھے, ان سے حدیث پڑھی, پھر وہ واپس آئے. واپس آ کر دلی میں ان کے نانا کی خانقاہ تھی, وہاں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا. لیکن اتنا صاحب علم آدمی, اس کو تو سمندر چاہیے تھا تیرنے کے لیے اور دلی میں گلاس بھی میسر نہیں تھا. تو کسی نے محمد شاہ رنگیلا سے جا کے کہا کہ مدینہ منورہ سے پڑھ کے, اس زمانے میں حج کا خال خال صبر تھا جو جاتا تھا, وصیت لکھ جاتا تھا کہ پتا نہیں زندگی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. اس زمانے کے حج کے اسفار آپ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ جدہ سے مکہ مکرمہ تک کوئی راستہ نہیں کہ بتایا جا سکے, کیونکہ ہوا چلتی تھی اور ریت کے ٹیلے کبھی یہاں ہیں کبھی وہاں ہیں کبھی وہاں ہیں, تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ پڑھ کے آئے ہوئے تھے, تو اب پریشانی کیا کریں, اس کو تو سمندر چاہیے تھا. کسی نے محمد شاہ رنگیلا کو جا کے بتایا کہ ایک لڑکا پڑھ کے آیا ہے اور جگہ نہیں. اس نے کہا کمال کرتے ہو, جگہ نہیں ہے, اتنا بڑا آدمی پڑھ کے آیا مدینہ منورہ سے. اچھا, تو یہ بھی نوابوں کے شوق ہوتے تھے نا کہ ہمارے دربار کا عالم سب سے بڑا ہونا چاہیے, گانے والے سب سے اچھے ہونے چاہیے, کتابیں لکھنے والے سب سے. تو بادشاہوں کا شوق تھا, اس نے شاہ جہان کا پورا محل دے دیا. اس نے کہا شاہ صاحب سے کہیں کہ محل میں قیام فرمائیں. اس محل ہی کی بدولت ساری چیزیں چلی ہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہوا, شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں لکھی گئیں, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اس محل سے اٹھی, ماں اسماعیل شہید وہاں پریکٹس کرتے رہے جہاد کی وغیرہ وغیرہ. یہ بظاہر ایک فیصلہ تھا محمد شاہ رنگیلا. تو جتنے اس کی برائی کے قصے بیان کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کی نیکیوں میں یہ ایسی ایک چیز ہے, خدا چاہے تو سب معاف کر. اب تک شاہ صاحب کی تجدید کا سایہ. اور ہماری نالائکی کا حال یہ ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری کتابیں نہیں چھپی, کئی کتابیں ہیں جو مخدو کر. ایک کتاب ہم نے حضرت کی دیکھی, اس کے کنارے جلے ہوئے تھے. میں نے صاحب سے پوچھا یہ کتاب کنارے جلے ہوئے, کہنے لگے میں گیا تھا پھلک شاہ صاحب کا گھر دیکھنے, تو وہ ہندوستانی تھے, کہنے لگے انہوں نے ہمیں کہا کھانا کھائیں. تو کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھے تو چولہے میں کاغذوں کی آگ تھی, اس سے روٹی پکائی جا رہی تھی. تو اس خاتون نے ایک کتاب ڈالی, تو میں اٹھ کے گیا اور میں نے کہا یہ کیا کتابیں چلا رہی ہیں آپ, تو کہنے کی پتہ نہیں کیا ہے. تو میں نے کتاب جلتی ہوئی اٹھائی اور پانی ڈال دیا, دیکھا تو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ہاتھ سے لکھی کتاب. عورتیں تو کیا پڑھتی، مردوں نے نہیں پڑھا. تو اس لیے فکر کی تبدیلی جب تک نہیں ہوتی نا، اور لوگ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار دین کو، سائنٹسٹ ہی پیدا کر. ایک آدمی کہتا ہے میرا بچہ سائنٹسٹ بنے، اور وہ اپنے بچے کو کہے کہ بیٹے 30-40 لاکھ تمہارے لیے رکھا ہوا، بے فکر ہو، کام کرو سائنس میں. یا آپ پچھلی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جتنے مسلمانوں نے کام کیے ہیں حکومتوں نے معاشی طور پہ انہیں فارغ کر دیا. حکومتوں نے کہا کام کرو، پیسے کو چھوڑو. اس لیے ہمارے یہاں جو چندہ آتا ہے، اگر وہ اہل تشیعوں کے مدارس ہیں، ہم نے کہیں کہ علماء سے کہا کہ آپ سارا 10 محرم کا عشرہ اور چیلم تک سب کروڑوں روپے برباد. کہتے ہیں بالکل، ہم نے کہا کھپا دیتے ہیں آپ کروڑوں اربوں روپے. اور آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ایک ادارہ قائم کریں، کچھ بچوں کو آپ تربیت دیں، انہیں کہیں یار پڑھو، کام کرو، کچھ کرو. موسیٰ امرتسری تھے، کہ موسیٰ امرتسری لاہور میں نا، بریلوی مسلک کی جتنی خدمت انہوں نے کی ہے کم ہی لوگوں نے کی. حکیم تھے اور بڑے پڑھے لکھے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا پیسہ سارا عرصوں کی نظر ہو جاتا ہے اور چڑھاوے کی نظر ہو جاتا ہے، اور ہم نے کوئی کام نہ کیا. اور ہمارے یہاں دیکھ لیں، یعنی دیوبند کے حلقے میں، کہ وہ اب یہ جو ریت اور رسم چل پڑی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، تو محترم حضرات وہ پیسہ کہاں جاتا ہے اور کیا چیز ہے؟ پورے ملک میں اگر فرض کر لیجئے دیوبندی مسلک کے ہزار مدرسے ہیں، تو 10واں حصہ، 100 مدرسے بھی ایسے نہیں ہیں جہاں پہ طلبا علم کی جستجو میں جائیں. درسی کتابیں وہ بھی پوری نہیں ہوتی. سینے نظر نہیں آتا کہ ہم قوم کی کیا رہنمائی کریں. اس لیے مولانا جب تک فکر کی تبدیلی نہیں آتی کسی انسان میں، کام نہیں ہوتا. بڑی دلچسپ بحث کی ہے فلاسفہ، اس پہ پڑھے کہ دنیا کی اصل کیا ہے. تو جو پرانے یونان کے فلسفی تھے، مصر بھی گئے پڑھنے کے لیے، انہوں نے کہا دنیا میں تمام چیزوں کی اصل آگ ہے. پھر کچھ اس کے بعد آئے، انہوں نے کہا آگ نہیں پانی ہے. انہوں نے کہا دنیا ہوا سے بنی. بڑی لمبی تاریخ ہے، اس کو کون ادھیان کرے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پہ ایک جگہ بحث کی ہے. قاری طیب صاحب رحمت اللہ کی کتاب 4 روپے اور 10 آنے کی ملتی تھی کسی زمانے میں، اب تو چھپتی ہی نہیں. آپ چھپے تو شاید 100 روپے کی ہو، لیکن 4 روپے 10 آنے کی ملتی تھی. میں تو خیال ہے اس قیمت اس کی. تو جب آیا یہ دور ارسطو کا اور افلاطون کا، انہوں ان سارے تصورات سے بڑھ کر تصور کیا، ان کا ساری کائنات اصل میں میتھمیٹکس ہے، ان کا ریاضی ہے، الجبرا ہے. کائنات بنی اس پہ، خدا کا نظام اس پہ. پھر کس نے خدا کا انکار کر دیا؟ جب اسلام کا دور آیا تو اس نے ایک نیا نظریہ دیا. اس نے کہا میتھمیٹکس اور آگ اور پانی اور یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کو اپنی صفات کا اظہار مطلوب تھا. یہ ساری کائنات اللہ کی صفات کا اظہار ہے. اور پھر صفت رحمت پہ زور دیا کہ اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ ساری کائنات پہ غالب ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے رحمت کو پیدا کیا اور پھر اللہ نے کہا لکھو کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہی, اسے عرش کے نیچے رکھو میری اس تحریر کو. تو اس لیے یاد آیا کہ میتھمیٹیشین کتنے رہے ہیں, میتھمیٹکس میں کتنی ترقی ہوئی, یہ سب چیزیں انسانی اسباب اور وسائل جو ہیں ان کے ساتھ تعلق ہے. اب آپ خاموشی سے دینی حلقوں میں جائیں نا, الوی صاحب کو پتا ہوگا, یہ دیکھتے رہیں کہ دینی حلقوں میں جو فکر ہے نا کہ اسباب اور وسائل سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کرنے والا ہے, تو پھر پچھلی 3 صدیوں سے لوٹو مسے اس کے اللہ کرنے والا ہے. یہی ہے نا, اسباب اور وسائل کو معطل کر کے چاہتے ہیں اب کرامتوں کا ظہور ہو. اور خدا کی حالت, عادت, فطرت یہ ہے کہ اس نے معجزہ دکھانا تھا اور بغیر باپ کے بیٹا دے دیا, جو اتنا بڑا کام کر سکتا ہے وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ تازہ کھجوریں بھی دے دے. جو زچہ ہے, مریم ہے, اسے تازہ, اسے کہا حضی رہے کہ بجزین نخلا, اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ تم پہ کھجوریں گرے. وہاں اسباب میں لے آیا, کہا یہ کام خود کرنا ہے. تو یہ جو مینٹیلٹی پیدا ہو گئی ہے نا, ایک صاحب بیچارے کچھ مسائل تھے ان کے, تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں جماعت میں چلے جائیں اور کچھ دن گزاریں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو جائے. نیک لوگوں کے متعلق ہم نے کہا تھا, وہ اگلے دن آ گئے. میں نے کہا خان صاحب خیریت کیا ہو گیا, آپ تو چلے گئے تھے. کہنے کا وہ جو لوگ ہمارے گھر آئے تھے لینے کے لیے, تو میں نے انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں تو کوئی نہیں ہے, تو ہم نے حفاظت کرنی ہوتی ہے گھر کی. تو مفتی صاحب نے کہا, ہم نے کہا مفتی صاحب بھی ٹھیک کہتا ہے, پر اگر ہم نہیں جاتا ہم نے حفاظت کرنی. انہوں نے مجبور کیا, میں چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو وہاں لوگ لمبے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے تھے, تو میں نے سکھا کہ تم کیا کرتے ہو. تو ان کا ہم حفاظت کی نہیں, اس نے کہا یہ کیا, میرے گھر کی حفاظت خدا کرے, اب تم اپنی جگہ کی حفاظت میں ڈنڈے لے کے کھڑے. اس کا میں نہیں جاتا جی آگے. اللہ جانے اس کے جی میں کہاں سے یہ دلیل آئی. عمران خان نے مجھ سے بات, یہ خود بات بیان کی پچھلی مرتبہ, کہنے لگا میں نے میاں والی میں تقریر کی اور میں نے کہا ہمارا وقت جب آئے گا, تو اس وقت اتنی شہرت ہی نہیں تھی, کہنے لگا جلسے میں جو لوگ موجود تھے, میں نے کہا جب ہمارا دور آئے گا تو ہم بجلی کی چوری ختم کر دیں گے. تو دیکھو بجلی جب چوری نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو ملے گی, تو ہمیں ووٹ دو. تو ایک بوڑھا بالکل بابا میاں والی کا اٹھ کھڑا ہوا پنجابی میں کہنے لگا کہ بجلی کی چوری بند کرو گے؟ کہا جی بابا جی بالکل بند کریں گے. تو اتنا قریب تھا کہ کہنے لگا پھر تو ہم مارے جائیں گے. میں نے کہا بابا جی بجلی کی چوری بند ہوگی تو آپ اس سے کہا دیکھو جی بجلی کی چوری ہوتی ہے تو میرے گھر میں بوڑھی عورت ہے میری بیوی, وہ مشین چلاتی ہے کپڑے دھلتے ہیں, بجلی کی وجہ سے کھانا پکتا ہے, یہ اگر چوری نہیں ہوگی تو پھر بل ادا کریں گے تو تم میرے بیٹوں کو نوکری دو تاکہ وہ پیسہ کما کے لائیں اور بل ادا کریں. نہ نوکری ملتی ہے نہ چوری کرنے لوگ, پھر تمہارے جائیں گے, تمہیں کیوں ووٹ دیں. خان صاحب کہنے لگے میں بالکل چپ ہو گیا اور میں صرف پٹا گیا. یہ لفظ پٹانا ہمارا ہے, مطلب کہنے لگے میں کنفیوز ہو گیا کہ اسی جواب کیا. تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں فکر ہے نا کہ اللہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کرو گے تو میں کچھ کروں گا, بڑی اچھی بات اسد موہانی نے کی. اس کا توفیق باندازہ ہمت ہے ازل. اسد موہانی کا ہی شعر ہے اس کا ہے, نہیں غالب کا, غالب کا ہے. تو بڑی غلطی ہوگی. توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے. ازل میں اللہ نے قانون بنایا ہے کہ ہم لوگوں کو توفیق اتنی دیں گے جتنی ہمت کرے گا. آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا تھا, آنکھوں میں جو آنسو کا قطرہ ہے اگر یہ ہمت کرتا اور سیپ کے منہ میں چلا جاتا تو پرانی روایت کے مطابق ہیرا بن جاتا. توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے, آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا. سارا جتنا جاگیرداری کا اور زمینداروں کا نظام ہے, یہ سارا نظام لاکھوں اور کروڑوں کی فصلیں جو پیدا کرتا ہے, تو فصلوں کی آمدنی اور یہ سب چیزیں کوئی ہمارے معاشرے میں تعلیم پہ تھوڑی ضروری ہے. تو ان کی اپنی عیاشی ہیں, جاگیردارانہ نظام ہے نا, اور وہ اتنا مستحکم ہے اتنا پکا ہے کہ فاروق لغاری جیسے آدمی نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا, حالانکہ بڑے بڑے سلجھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے بھی تھے, جب بل پیش ہوا کہ پاکستان میں زمینوں کی تقسیم اور یہ ہو, تو اس نے کہا اگر کسی نے اس نظام کو چھیڑنے کی کوشش کی تو ہم مر جائیں گے, مگر جاگیردار جب ہماری جاگیریں ہم کسی کو نہیں دیں گے. اس لیے بقول علامہ اقبال مرحوم کے وہ شعر تو خیال میں نہیں رہا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پلانے والا کوئی نہیں اور وہاں وہاں میں نہیں ملتی مغرب, کہیں ساتھی نہیں اور کہیں میں. آگے بے ذوق ایسا تھا, یہ وہاں جو پلاتے ہیں انہیں عقل نہیں ہے اور یہاں پلانے والے نہیں. اس لیے مولانا ان باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ مایوسی تاریخ, ان باتوں کا مطلب یہ کہ حقیقی صورتحال دیکھنی چاہیے. یہ حقیقی صورتحال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی, حضرت بکر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں بہت آگے ہو رہے تھے نا, تو پیچھے بلا لیا. حدیث میں الفاظ آئے ہیں تمہارا مقطع نہ بنفسک, ابو بکر مجھے تم سے بھی کافی فائدے اٹھانے. یہ نہیں کہا کہ جاؤ شہید ہو جاؤ آج, تمہارا ابو بکر ٹھہرو ابھی کافی کام کرنے. اب جو بدر میں 8 شہید ہوئے تھے وہ بھی اگر کھڑے ہو جاتے اور کہتے اللہ کے رسول ہم کوئی بیکار ہیں, ہم سے نہیں کام, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان ایران جا رہا ہے مارکے میں حصہ لینے کے لیے, اور اتنی عجیب باتیں. ہمارا یہ ایسا گناہ ہے کہ مجھے کم سے کم زندگی بھر اس کا احساس ہے کئی مرتبہ عمران خان نے مجھ سے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ میرے لیے ایک آئیڈیا لاتی ہیں، مجھے ان کے بارے میں انگلش میں لا کے دیں، کچھ میں پڑھنا چاہتا ہوں. اب جس زبان کو پڑھنا چاہتا ہے اس زبان میں کوئی چیز ہی نہیں، کہاں سے لائیں؟ قادری صاحب کا بھی جو قصہ پیش آیا، غازی علم دین شہید تھے نا، انہوں نے پہلے اس طرح کی چیزیں کی تھیں، تو علامہ اقبال کے پاس گیا، یہ پہلے بھی میں نے سنایا، علامہ اقبال نے کہا کہ کیوں مقدمہ لڑتے ہو، پھانسی چڑھ جائے گا علم دین تو شہید ہو جائے گا، تو یہ اللہ کے یہاں بڑا رتبہ ہے، ضرورت کیا ہے مقدمہ لڑنے کی، چلنے تو آپ جو کیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچنے دیں. تو نہیں 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 نہیں، تو علامہ اقبال نے کہا کہ پورے ہندوستان میں اس مقدمے کو صحیح معنی میں صرف ایک ہی آدمی لڑ سکتا ہے، اور الہ آباد چلے جائیں اور ہندو ہے سرتیج بہادر، وہ لڑے گا. تو جو ورثاء تھے وہ چلے گئے، اور علم الدین کے مقدمے کو سرتیج بہادر کے سامنے رکھا. انہوں نے لامہ سے پوچھا کہ لامہ آخر سندھو وکیل میں کیا؟ اس نے کہا بس مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے سارے مسلمانوں میں جتنے وکیل ہیں کوئی ایک آدمی عربی نہیں جانتا، اور گوروں کی عدالت میں جب کتابیں پیش کرنی شروع کرو گے کہ ہمارے مذہب میں توہین رسالت پر سزا ہے قتل کی ہے جو بھی ہے، تو عربی کتابیں پیش کرنی پڑیں گی نا، تو عربی تو جانتا ہے، جو جانتے ہیں وہ وکیل نے، واحد ہندو وکیل ہے اس کو جاؤ. تو مسلمان وہاں گئے سرتیج بہادر کے پاس، کیا یہ جناب مقدمہ لڑی. تو میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ ایک آدمی جو اچھا برا جو بھی ہے لیکن قوم کی قیادت کا ایک بڑا حصہ اس کے ساتھ تھا، وہ پڑھنا چاہتا، تو انہوں نے کیا کیا، کیا کہیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان اتنے ذہین تھے کہ اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ایران پہ حملہ ہے تو مجھے وہاں کا نقشہ بنا کے بھیجو. انہوں نے نقشہ بنا کے بھیجا تو رد کر دیا، فرمایا اپنا اپنا جگہ میں نے سفر کیا تھا تو تم نے ذکر ہی نہیں کیا، یہ کون سا نقشہ ہے؟ پھر نقشہ بنا کے بھیجا. جب جانے لگے تو کسی کی مانتے ہی نہیں تھے. لوگوں نے کہا مدینہ میں اس وقت ایک ہی آدمی ہے جس کی عمر سن سکتے ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے، ان کا حضرت مت چاہیں، آپ کیل ہیں چکی کی، اور چکی کی کیل اکھڑ جائے نا تو کام نہیں رہتا، تو آپ اس وقت پوری امت میں کیل کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چپ رہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، اتر آئے نہیں گئے. تو عالم اسباب میں اب لوگ کہتے ہیں کرامتے اور معجزے وہ نہیں ہوا کرتے، توفیق با اندازہ ہمت ہے، آنکھوں میں وہ قطرہ ہے کہ گوہر نہ ہوا. اچھا صاحب، آج تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، سو بارہ جی بیٹے، 12:00 17 مانیا جی، کسی بھی موضوع پہ ایک گھنٹہ پڑھیں اور 7 سال میں آپ اسپیشلسٹ بن جائیں. گھنٹہ توبہ.
10 منٹ بعد ہی نیند آنے لگتی ہے.